الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں. مکارم اخلاق کے بارے میں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ انسان کے واصل باللہ ہونے کے لیے اس کو اخلاق حمیدہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاق رذیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت یہ پاک ہے. اس پاک چیز کے پاک جگہ کے اندر اور اس پاک ذات کے ساتھ کوئی ناپاک چیز واصل یعنی جڑ نہیں سکتی, وہاں پہ نہیں جا سکتی. اس وجہ سے ان کی اصلاح جو ہے وہ پہلے ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ آج کے اس زمانے میں لوگ بلند روحانی مدارج و مقامات حاصل کرنے کے لیے بہت عبادت, محنت اور مجاہدے کرتے ہیں, لیکن روحانی ترقی کا جو اصل سبب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر مکارم اخلاق پیدا کرے. تو مکارم اخلاق ہمارے مشائخ نے پھر ہماری آسانی کے لیے 10 میں سمجھا دیے کہ 10 ہے مکارم اخلاق. پہلا سچ بولنا, اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا, احسان کا بدلہ دینا, حاجت مندوں کی مدد کرنا. پانچواں تھا صلہ رحمی جو کہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر مکمل کیا, اور آج ہم شروع کریں گے چھٹا, پڑوسی کے حقوق ادا کرنا. ساتواں ہے امانت داری, پھر آٹھواں مہمان نوازی, نواں حیا کا ہونا, اور دسواں ساتھیوں کی مدد کرنا. تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا, کتاب میں پڑھتے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ضروری تشریح ذہن میں آتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں, یہی ہماری ترتیب ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے پڑوسیوں کے ساتھ اکرام کا تقاضا. مکارم اخلاق میں سے چھٹا خلق ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنا. یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو عنوان ہے کہ جس کے اوپر انسان کی سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہے. یعنی وہ خوشبخت ہے, اچھی قسمت والا, اچھا اس نے حصہ پایا اللہ تعالی کی رحمت میں سے, تو وہ سعید ہے. اور شقی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بدبخت ہے, اس نے اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں پایا. تو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر انسان کی سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں, خصوصاً ہمارے جو برے صغیر کا معاشرہ ہے, پاکستان کا, انڈیا کا, تو اس معاشرے کے اندر اس کی کوتاہی جو ہے وہ کوئی لمٹ نہیں رکھتی, کوئی حدود نہیں رکھتی, حد سے تجاوز کی ہوئی ہے. جب آپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جاتے ہیں یا ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر بہت چیزیں نہیں نظر آتی اس قسم کی پڑوسی کے حقوق کی پامالی والی بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ بظاہر بہت زیادہ نظر آتی ہیں. تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بد احتیاطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. عام چیز جو کہ بچپن سے مشاہدے میں آئی کہ پڑوسی کے گھر کے سامنے اپنے گھر کا کچرا لا کر کے پھینک دینا, ڈسٹ بن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھنا کہ پڑوسی کا راستہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہو, یا اگر بڑے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں تو پڑوسی کے گھر کی کوئی چیز اپنے گھر کے سامنے آ جائے, یا ایون پڑوسی کے گھر کے سامنے ہی پڑی ہوئی ہے لیکن اگر اس کو اپنے کوئی کام کی چیز نظر آئی تو اس کو اٹھا کر کے لے گئے. جیسے عام طور عام مثال ہے یہ کہ برابر کے گھر کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, तो अब वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना वो बजरी का ट्रक आता है, वो बजरी डाल करके चला जाता है कि भाई अब जो है ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगी। अब बजरी जो है वो है इस घर की और उसके सहन के अंदर या उसके अहाते के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि बाड़ नहीं लगी हुई, कोई बाकायदा दीवार और कोई लॉक इन की नहीं है, तो अब मोहल्ले वाले जो है वो जिसको घर के अंदर जरूरत पड़ी मिट्टी की वो उधर से मिट्टी उठा करके चला गया, तो उसको अपना जाती माल समझ रहे होते हैं हम। बच्चे भी खेल रहे होते हैं उस बजरी के अंदर आकर के, कोई मना करने वाला नहीं होता, और लोग उठा उठा करके चीजें, ईंटें उठा करके घर के अंदर चीज, अच्छा घर के अंदर जो है वो बिहारी कबाब लग रहे हैं। बिहारी कबाब की सीखे लगाने के लिए पुराने जमाने में तो हमारे पास वो सब नहीं होता था, अंगेठी वगैरह और ये जो ग्रिल्स होती थी, तो वो ईंटें रखते थे, ईंटों के ऊपर जो है सीख लगा करके बिहारी कबाब और दूसरे कबाब बनाते थे। तो ईंट किधर से आए, वो जी वो बराबर के घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां से ईंट उठा करके लेकर के आ जाओ। तो ये तसव्वुरी गोया के नहीं कि ये किसी दूसरे की मिल्कियत है और उसकी मिल्कियत उसकी इजाजत के बगैर आप नहीं ले सकते हैं, ये मिट गया है तसव्वुर, ये है ही नहीं जैसे कि कोई चीज मिल्कियत क्या चीज होती है। अब जाहिर है मोहल्ले के अंदर भी इसके ऊपर जब अमल नहीं हो रहा होता तो ये घर के अंदर भी इस पर अमल नहीं हो रहा होता, घरों के अंदर भी दूसरे की मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए होते हैं। तो घर का कचरा, बराबर का प्लॉट खाली है, अभी उसने अपना घर बनाया नहीं है, तो वो पूरे मोहल्ले का जो है ना वो डंप यार्ड बन जाता है, पूरे मोहल्ले का डंप यार्ड, और उसको अपना हक समझ करके वहां पर डालते हैं। केएमसी का कसूर नहीं है कि उसने जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है या लाहौर की वापडा है या जो भी है कि जी उसने आपके मोहल्ले के अंदर डंप यार्ड नहीं रखा, उसके अंदर जो है वो कोई जगह नहीं रखी, डस्टबिन नहीं रखे, अपने घर से ला करके एक डस्टबिन रख दें, कुछ कर दें, लेकिन नहीं, जिसका प्लॉट खाली है वो पूरे मोहल्ले के लिए जो है ना वो कचरा खाना है, और इसका कोई एहसास ही नहीं कि भाई ये किसी दूसरे की मिल्कियत है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, आप अपने घर का कचरा कैसे ले आकर के वहां पर डाल सकते हैं। तो उसको ना हमारे यहाँ फिर वो अमरीकी मुसलमान आते हैं ना तो फिर वो ये वाले चीजों को फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान के करने के ये काम नहीं होते। तो दूसरे की ड्राइववे को हम ब्लॉक कर देते हैं, चलो भाई गलती से हो गया, बेध्यानी में हो गया, जल्दी में हो गया, लेकिन एक इसको अपना हक समझ करके किसी एक घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देना कि वो अपना दरवाजा खोले तो आगे बाहर निकलने के लिए उसके लिए रास्ता ना हो, गाड़ी निकालने का रास्ता ना हो, ताकि मोटरसाइकिल निकालने का रास्ता ना हो, पैदल चलने का रास्ता उसका हमने ब्लॉक कर दिया। बच्चों का शोर, बहुत ज्यादा शोर कि जी उससे पूरी बिल्डिंग के घर मुतासर हो रहे हैं, एक हंगामा हुआ है, वो हंगामा खाली आप अपने घर के अंदर मुकैद करके नहीं रख रहे बल्कि बाहर के कॉरिडोर्स के अंदर, बिल्डिंग के कॉरिडोर्स के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो एक कॉमन एरिया है तो वहां पर शोर, तो अब शोर की वजह से किसी का दिमाग घूम जाता है जब, तो फिर वो बंद करवा देता है मालिक मकान को फोन करके। लेकिन हमें भी तो एहसास करना चाहिए ना कि जी सुबह को भी शोर, रात को भी शोर, शाम को, चलो भाई शाम को आप बच्चों के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो खेल रहे हैं तो बच्चों से आप खामोशी से खेलने की जो तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन इतनी तो तवक्को रख सकते हैं ना कि जी रात को जाकर के बाहर ना खेलें, तो इस चीज की हम एहतियात नहीं करते। फिर दुनियादार हैं तो लाउड म्यूजिक बजा रहे होते हैं जिससे कि सबका जो है वो सुकून, यहां पर भी अब ये शुरू हो गया, गाड़ियां गुजर रही होती हैं रात को 3 बजे 2 बजे 1 बजे लाउड म्यूजिक के ऊपर, और अगर दीनदार हैं तो माशाल्लाह बाला रबीउल अव्वल के ऊपर जो उनकी लाउड नात होती है, या हमारी भी अगर लाउड तिलावत हो गई या बयान लगा दिया भाई हजरत जी शेख साहब आए हैं तो उनका बयान पूरा मोहल्ला सुने, क्यों सो रहा है, सोने की इजाजत नहीं है आपको क्योंकि हमारे शेख साहब आए हैं, उनका बयान सबको सुनना है। उसके लिए जो है वो सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, तंबू लगा दिए जाते हैं, कनाते लगा दी जाती हैं, परमिशन वर्मिशन लेना तो दूर की बात, कौन सा हुकूमत को इस चीज की परवाह होती है, परमिशन दे भी दी तो उससे भी सुकून का कोई ख्याल नहीं होता, लेकिन वैसे ही बगैर परमिशन के ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो है वो पड़ोसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो हदीस मुबारका में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिरी फल युक्रिम जारहु, कि जो अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का इकराम करें। हज़रत जी भी फरमाते हैं कि यहां रिसालत का तज़किरा नहीं किया, बाकी चीजों के ईमान का तज़किरा नहीं किया, यानी फरिश्तों पर ईमान का तज़किरा नहीं किया, किताबों पर ईमान का तज़किरा नहीं किया, कदर के ऊपर ईमान का तज़किरा नहीं किया, बल्कि सिर्फ दो बातों का तज़किरा किया है कि जिसको अल्लाह पर यकीन है और कयामत के दिन अल्लाह से मुलाकात होने का यकीन है, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی ہے، پر اس کو کوئی چلانے والا ہے جس نے کہ اس کو پیدا فرمایا ہے، جو کہ اس کو چلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، وہ اللہ ہے، اور جو کہ تمام احوال سے واقف ہے، اور دوسرا کہ جس نے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے تو وہ پڑوسی کا اکرام کرے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا پچھلے ہفتے بھی بات اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر آگے فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ جو کہ اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ کی امید اور اللہ پر ایمان یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں اس کی امید رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد والیوم الآخرہ، قیامت کے دن کیا ہے؟ قیامت کے دن صرف ایک ٹرانزٹ لوکیشن نہیں ہے کہ جی ہمیں پاکستان جانا تھا تو ہم نے جو ہے وہ کراچی کی ٹکٹ بہوایا بحرین کروا لی، اب بحرین کے اندر جا کر کے کیا کرنا ہے؟ بحرین کے اندر صرف ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کراچی پہنچ جانا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ جی ہم نے جنت میں پہنچنا ہے اور جو ہے نا راستے میں قیامت جو روز محشر ہے، میدان حشر ہے، وہ ایک ٹرانزٹ لوکیشن ہے، پھر اس کے بعد جنت ہی جنت ہے، نہیں، وہ تو حساب کتاب کی جگہ ہے نا، حساب کتاب کا دن ہے، وہاں پر سب کے اعمال کھولے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو پاس ہوگا صرف وہ جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، باقی سب کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے یا عرفات کا وہ بیچ کا جو جگہ ہوتی ہے، تو وہ حساب کتاب کے لیے۔ تو پھر ان دونوں چیزوں کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، نیکی کرنے کا طریقہ، وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پتا چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پتا چلتا ہے، اور اسوہ حسنہ میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی نہیں آتی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا جو ماڈل تھا جس کے اندر صحابہ کرام بھی موجود تھے، پورا کا پورا وہ معاشرہ اس ماڈل کا حصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، صحابہ کرام، صحابیات، اور جو وہ معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا، یہ سارا کا سارا اسوہ حسنہ کے اندر آتا ہے، بہترین ماڈل ہے یہ ہمارے لیے۔ تو اس سے ہمیں طریقہ پتا چلتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پر جو پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا والی بات ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک نیکی کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کو کیوں جوڑتے ہیں طریقے کے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ اچھے طریقے جو ہیں وہ دوسری نیتوں کے ساتھ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا ہونا یہ دوسری نیت کے ساتھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پورا ویسٹ اس وقت جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ بہترین معاملہ کر رہا ہے، بظاہر بہترین معاملہ کر رہا ہے، جی وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ ڈرائیو وے کے اندر گاڑی پارک کرنے کا تصور ہی کوئی نہیں امریکہ یورپ کے اندر، کسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینکنے کا تصور ہی کوئی نہیں امریکہ کے اندر، یا اپنے گھر کے اندر اگر لاؤڈ میوزک بجا کر کے پڑوسیوں کی نیند حرام کرنے کا تصور ہی کوئی نہیں، اس نے ادھر ہی سے 911 کال کرنا ہے، پولیس کو بلانا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ کروا دینا ہے، اس نے کوئی ہمت نہیں کر سکتا پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس دنیا کے نظام کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے ذاتی اطمینان و سکون کے لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کیوس نہیں ہوگا، اگر ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹانگ کھینچتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے، کل کو وہ بھی مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا ہو جائے گا۔ ہم جو دنیا کے اندر تفریح کرنا چاہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ صاف ستھرا جو ہے اپنا پورا کا پورا محلہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ صاف نہیں رہ سکے گا، وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہو سکے گی، وہ ہم جو ہے نا وہ کھل کر کے شغل نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ دنیاوی نیت سے کر سکتے ہیں، دنیاوی نیت سے جو ہے وہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جی اس کے اندر بڑی اچھی ورزش ہوتی ہے, صبح کو صحیح ٹائم کے اوپر اٹھنا ہوتا ہے, رات کو صحیح ٹائم کے اوپر سونا ہوتا ہے تاکہ صبح کو اٹھ سکیں, تو نماز کے بڑے دنیاوی فائدے ہیں, روزے کے بڑے دنیاوی فائدے ہیں جو کہ میڈیکل ڈاکٹرز بات کرتے رہتے ہیں آج کل ہر وقت اس کے اوپر, زکوٰۃ کے بڑے معاشرتی فائدے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کیش فلو رہے گا آپ کے معاشرے کے اندر, اسٹیگنیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی صدقہ خیرات کے ذریعے سے, تو بڑے بینیفٹس ہیں اس کے اندر دنیاوی طور پر. حج کے بھی بڑے بینیفٹس ہیں, اچھی ٹورزم ہو جاتی ہے, اچھا جو ہے وہ آپ سائٹ سینگ کر کے آ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے, اچھی جو ہے وہ آپ کی ریپو بن جاتی ہے, اچھا آپ کے بزنس کانٹیکٹس بھی بن سکتے ہیں, بزنس حرام بھی نہیں ہے حج کے اوپر کرنا, تو بڑے فائدے ہیں حج کرنے کے دنیاوی اعتبار سے بھی. اسی طریقے سے وقت کے اوپر جو آپ نے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کری ہے اس ڈیلنگ کو جو ہے وہ پورا کرنا, بڑے دنیاوی فائدے ہیں اس کے اندر, آپ کا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا, آپ کے بزنس کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی, آپ کا معاشرہ اسٹیبل ہوگا, اگر آپ وعدہ خلافی نہ کریں گے, آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کریں گے. تو یہ جو طریقے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے, ان طریقوں کا فائدہ ایمان والے کو کب ہوتا ہے؟ جب اس کا اللہ پر ایمان, اللہ سے ملاقات, وہ اللہ کے لیے یہ والے کام کر رہا ہوتا ہے اور آخرت میں ثواب کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ نے دینا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت میں ثواب نہیں دینا ہے, فرشتوں نے آخرت میں ثواب نہیں دینا ہے, فرشتوں نے کسی کا حساب کتاب نہیں کرنا ہے, حساب کتاب کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا حساب نہیں کرنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو جنت اور دوزخ میں داخل نہیں کرنا ہے, اللہ کی مرضی سے شفاعت کریں گے تو کریں گے ورنہ نہیں کر سکتے شفاعت, تو آج کے پیر فقیر یہ کام کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آج کے شیخ صاحب, آج کے مولوی صاحب یہ والے کام کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو یہی بات پچھلے ہفتے بھی ہو رہی تھی کہ بھائی میں نے تو پیر صاحب کو بھی سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے, انہیں سے جو ہماری ابتدا ہوتی ہے, انہیں کے اوپر ہمارا اختتام ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے رکھے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں کیا, باقی چیزوں کے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا, بلکہ صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے کا یقین ہے. بہت ساری جگہ ہے تو کچھ ساتھی اگر آگے آ جائیں گے تو, یعنی جس نے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے, اکرام کرے گا تو اچھی ملاقات ہوگی, نہیں کرے گا تو اللہ تعالی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے فلیحسن الا جاری, وہ اپنے پڑوسی سے احسان کا معاملہ کرے, اور ایک روایت میں فرمایا فلا یؤذی جارہ, کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک حدیث وہ ابن ماجہ کی اور یہ دوسری حدیث فلا یؤذی جارہ, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے, بہت اہم کانسیپٹ ہمارے دین کا, جس کے اوپر مختلف زاویوں سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ دفع مضرت, جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہوتی ہے اس کو دفع کرنا, اس کو دور کرنا, اس کو اوائڈ کرنا, یہ ہمارے دین کے اندر پہلی حیثیت رکھتا ہے, یہ مقدم ہے یہ, اور اس کے بعد جلب منفعت, جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنا, یہ سیکنڈری ہے, یہ اس کے بعد آتی ہے. دفع مضرت پہلے ہے اور جلب منفعت بعد کی چیز ہے. دفع مضرت کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی, اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا عذاب, جہنم کا عذاب, اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے سے ہٹانا, اس کو دور کرنا. کیسے دور کرنا؟ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کر کے دور کرنا, اور اس کے بعد پھر اپنے شوق سے نیکی کا کام کرنا. اس کے بعد باری آتی ہے نفلوں کی, مستحبات کی, کہ جی اپنے شوق سے اپنے ٹائم کے اوپر آپ ایکسٹرا نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ ایکسٹرا جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں, آپ ایکسٹرا جو ہے وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, یا آپ عمرے کر رہے ہیں, فرض حج نہیں کیا اور جا کر کے عمرے کرے چلے جا رہے ہیں, یا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے اور صدقہ خیرات ادا کیے چلے جا رہے ہیں, یا جو ہے وہ پردہ تو کر نہیں رہے اور جو ہے وہ تبلیغ جماعت میں نکلے چلے جا رہے ہیں, چلے لگا رہے ہیں جا کر کے, گھر کے اندر پردہ نہیں ہے. پردہ کیا ہے؟ فرض ہے. چلے لگانا فرض ہے, چلے لگائے چلے جا رہے ہیں اور پردہ نہیں کرنا, اللہ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرنا, مولانا الیاس کے حکم کے اوپر عمل کرنا, یہ ہمارا دین کیا؟ مولانا نیاز نے یہ حکم دیا ہی نہیں تھا پہلی بات، ہم نے اپنے گمان میں یہ بنائے ہوئے ہیں اپنے حکم، رحمت اللہ علیہ. تو اسی طریقے سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا، دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا یہ پہلی چیز ہے، یہ مقدم چیز ہے، یہ شرط ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچانا. تو اپنے پڑوسی کے ساتھ رہ رہے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ پڑوسی کو جو ہے نا جا جا کر کے روزانہ مرچ بھری بریانی جا کر کے دے رہے ہیں، میں بنایا آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس قسم کا کھانا بنا بنا کر روزانہ دے رہے ہیں، اب اس کا پیٹ خراب ہوا چلا جا رہا ہے روزانہ. تو بھائی اس سے بہتر تھا کہ آپ نہ دیتے، ہم مذاق کر رہے ہیں ہمارے کھاتی کے ساتھ، لیکن حقیقت ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک مثال ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہے، کہ ان کو روزانہ جو ہے نا وہ مرغن کھانے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ ابلی ہوئی سبزیاں دے دیتے، ان کا صحت بھی اچھی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، وہ بد پرہیزی سے بھی بچ جاتے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عام معاملات کے اندر بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھ بڑھ کر کے کسی کے ساتھ اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگلا بندہ پتا چلا اذیت میں مبتلا ہو رہا ہے آپ کے جوکس کے اوپر، رائٹ. ایسے جوکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو جو ہے نا وہ ٹیز کرنا شروع ہو جائیں، اگلے کو جو ہے وہ اذیت پہنچانا شروع ہو جائیں. پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ اس بندے کو یہ والے جوکس اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں لگتے ہیں. کچھ لوگوں کو خاموشی زیادہ اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بات چیت زیادہ اچھی لگتی ہے، جی خاموش رہیں گے تو ان کو اچھی نہیں لگے گی. تو ہمیں گیج کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بندہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو کون سی چیز تکلیف پہنچاتی ہے، تو اس کو اوائڈ کریں، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کر لیں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں. تو پڑوسی کے وراثت میں حصہ پانے کا گمان، پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، کہ اتنی بار جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کا حق بتانے کے لیے میرے پاس آئے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اس کو بھی وراثت میں شامل کر لیا جائے گا. وراثت میں عزیز و اقارب اور اولاد شامل ہوتی ہے. اگر یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں شامل کیا جائے گا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں پڑوسی کا کیا حق ہے. کیا مطلب اس سے؟ کہ عزیز و اقارب اور جو اولاد ہے اس کا حق پڑوسی کے حق سے زیادہ ہے، اس کو زیادہ اذیت نہیں پہنچانے کی فکر کرنی ہے، اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے کی فکر کرنی ہے، اور پڑوسی کا حق اس سے کم ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ فکر ہوگی تھی کہ اچھا پڑوسی کا حق جو ہے وہ ان کے حق کے برابر مجھے لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا. پڑوسی کے اکرام سے ایمان کی تکمیل، پڑوسی کو خوش رکھنے اور اس سے اچھا سلوک رکھنے سے انسان کا ایمان چمکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُمْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پکے مؤمن بن جاؤ گے، یعنی تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ اور قرآن مجید میں جب ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر ایمان کامل ہی مراد ہوتا ہے، یعنی پڑوسی سے اچھا سلوک کیے بغیر تو ہم مومن بھی نہیں بن سکتے، یعنی مومن کامل نہیں بن سکتے. ہمارے ایمان کی تصدیق ہی تب ہوگی جب ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ، بلکہ یہ حدیث تو بعد میں آنے والی تھی، کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک ہوں. تو نبی علیہ السلام کا جواب اس طرح سے تھا کہ اگر تمہارا پڑوسی اس بات کی گواہی دے نا کہ تم نیک ہو، تب تم واقعی نیک ہو. تو فرماتے ہیں کہ اگلی بات تو بہت ہی عجیب ہے، فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اس کو چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو ادا کرے، اور جب اس کا کوئی پڑوسی بنے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بات کرے تو سچی کرے، ہم تو ادھر ہی فیل ہو جائیں گے. امانت رکھوائی جائے تو ادا کرے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے. جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے، چنانچہ حدیث پاک ہے، حسن الجوار و صلۃ الرحم و حسن الخلق، یہ تین چیزیں ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا یعنی صلہ رحمی کرنا، اور اچھے اخلاق اپنانا۔ یعمرن الدیار و یزدن فی الاعمار، ان سے ہوتا کیا ہے کہ ان سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی یہ ان چند امور میں سے ہے کہ جس سے کہ انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ اور بھی ہیں، صلہ رحمی کے بارے میں بہت ہم نے پچھلے دنوں پڑھا کہ اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی۔ جو بندہ پڑوسی سے اچھا تعلق رکھے، رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرے اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، تو یہ تین چیزیں اس کی عمر میں برکت کی دلیل ہوتی ہیں۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ خیر الجیران، جیران جو ہے وہ پڑوسی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، جو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے جار کے ساتھ اچھا۔ اسی کے اوپر وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آتی ہے جو آپ سب نے یقیناً سنی ہوگی، یاد بھی ہوگی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ اور ہمارے حضرت تو اہل و عیال کو بھی پڑوسی میں، اہل و عیال کو پڑوسی میں بھی شامل کر لیتے ہیں، یعنی اہل و عیال تو وہ ہیں ہی لیکن وہ ساتھ رہنے والے پڑوسی بھی تو ہیں نا۔ روایت میں ہے کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک انسان ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں نیک کہے تو تم نیک انسان ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس شخص کے تین پڑوسی اس سے خوش ہوں، عام طور پر ایک طرف راستہ ہوتا ہے اور تین طرف پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو تین پڑوسی اس لیے فرمایا کہ ایک طرف عام طور پر راستہ نکلتا ہے اور دوسری تین طرف جو ہے وہ پڑوسی ہوتے ہیں، یعنی سامنے والا پڑوسی، رائٹ والا پڑوسی، لیفٹ والا پڑوسی، اور ایک طرف جو ہے وہ راستہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی موت آئے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے پر مغفرت کی بشارت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے حقوق، اور دین نے اس سے بھی اوپر کا ایک تصور دیا ہے۔ زندگی میں جب بھی یہ حدیث مبارکہ پڑھی، اس نے حیران کر دیا، اس حدیث کے اوپر تو بندہ بک جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر کہیں گے کہ بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ اے اللہ، آپ کھانے پینے سے منزہ و مبرہ ہیں، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، تو اس کی عیادت کرتا ایسے ہی تھا کہ تو نے میری عیادت کری۔ سبحان اللہ، اس سے بلند تصور اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کو کھانا کھلانا گویا مجھے کھانا کھلانا، اس کو پلانا گویا مجھے پلانا، اس کی تیمارداری گویا میری تیمارداری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان احادیث سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ پڑوسی کے حقوق کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر پڑھیں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات جو ہے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں صلہ رحمی کے عنوان میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اور برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ اس کے اوپر بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کے کو دیکھ کر کے عمرے اور حج کا ثواب کمانا۔ تو ہم میں سے اکثر، خصوصاً جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے تقریباً ایسے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ پیچھے وطن میں ہیں اور وہ خود ماں باپ سے دور ہیں۔ یہاں پر کیوں ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، اچھے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے، تھوڑے سے زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پیچھے ملکوں کے اندر اتنے برے حالات ہو گئے ہیں یا اتنے برے حالات کر دیے گئے ہیں کہ وہاں پر کسی کے لیے رہنا، جس کو کہ باہر کا موقع مل رہا ہو، یہ تقریباً ناممکن بن گیا ہے جس کو باہر کا موقع ملتا ہو, ملک سے باہر, پاکستان سے باہر نکلنے کا. اتنی مہنگائی اور اتنے ریسورسز کا نہ ہونا, سیفٹی کا نہ ہونا, جان کی حفاظت نہیں, مال کی حفاظت نہیں, گاڑی کی حفاظت نہیں, سیل فون کی حفاظت نہیں, چلتے چلتے کوئی مانگ لیتا ہے اور نہ دو تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کسی چیز کی حفاظت نہیں. پھر اس کے بعد گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کے اندر بجلی آتی نہیں, اور آتی ہے تو اتنا زیادہ بل دینا پڑتا ہے اس کا. گیس پہلے سنتے تھے, اپنی معاشرتی علوم کی کتاب کے اندر پڑھتے تھے کہ پاکستان کے اندر اتنے گیس کے ذخیرے ہیں, جی سوئی گیس اتنا ذخیرہ, اتنا ذخیرہ, پتہ چلا وہ بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ گھروں کے اندر گیس تک نہیں آ رہی, سلنڈر خرید کر کے لا کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ دن کے اندر جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ تنور کے اوپر گیس آ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ سارے لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں روٹی لانے کے لیے, کیونکہ گھر کے اندر روٹی پکانے کے لیے گیس نہیں ہے. پانی جس کے لیے پنجاب آپ کا پورا کا پورا صوبہ ہے, پنجاب, پانچ دریا اس کے اندر آتے ہیں لیکن پانی نہیں آتا گھروں کے اندر. کہاں جاتا ہے, یہ نہیں کہ پانی کم ہو گیا, پانی ہے لیکن وہ پہنچنے نہیں دیا جاتا گھروں کے اندر, وہ بلیک میں سیل کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹینکروں کی مافیا ہے, اور اتنی خطرناک مافیا ہے کہ کوئی اگر اس کے خلاف ویڈیو بنا لیتا ہے, رپورٹ بنا لیتا ہے, اس کو دنیا سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. پانی کی مافیا, سوچیں ذرا, پانی خریدنا پڑتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ بورنگ کروانی پڑتی ہے, اور یہ بھی ایک پڑوسیوں کے حقوق والا معاملہ کہ بورنگ ایسی کرواتے ہیں کہ پورے محلے کا پانی اپنے گھر کے اندر, اور اس کے اندر بڑی بڑی مجبوریاں بھی حائل ہوتی ہیں. تو بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں نا, ان بنیادی ضروریات کو ہونے کے باوجود مفقود کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. نکلو باہر سارے کے سارے, جتنے کسی قابل ہو, تم میں سے جو بھی کسی چیز کا قابل ہے, اس ملک میں رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, تم یہاں سے باہر نکلو, اگلے ملک میں جاؤ. کیوں جاؤ اگلے ملک کے اندر؟ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ان کے پاس برین آئے گا, ان کے پاس جو ہے وہ تمہارے جینز بھی آئیں گے, اور تم وہاں پہ جا کر کے جب شادیاں کرو گے تو ایسی نسل پیدا ہوگی کہ جو کہ پہلی والی نسل سے زیادہ بریلینٹ ہوگی. بڑے لمبے لمبے پلانز ہوتے ہیں, بڑی لمبی لمبی, اللہ تعالیٰ نے نا ان کو بھی جو ہے وہ محنت کری ہے نا, اس وجہ سے ان کو بصیرت عطا فرما دی ہے. وہ روحانی بصیرت عطا نہیں فرمائی, دنیاوی بصیرت عطا فرما دی ہے. یہ بہت دور کی دیکھتے ہیں, اور ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے جو ہماری بصارت تھی نا وہ بھی ہم سے چھین لی ہے. اب ہمیں اپنے سامنے والی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں اپنے کان میں گھسنے والی آوازیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کہہ کیا رہا ہے, نہ نصیحت کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, نہ خبریں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, نہ حالات حاضرہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تھوکے کے اندر مبتلا ہر بندے سے, کسی کو ہم ہیرو بنانے میں دیر نہیں کرتے, ذرا سی کچھ خبریں آ جائیں مار پیٹ کے نا اس کو ہم ہیرو بناتے ہیں, اور کسی کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جائے اس کو ہم زیرو بنانے میں دیر نہیں کرتے. ہماری قوم کا اس وقت یہی ایک بہترین مشغلہ ہے, ہیرو بنانا, زیرو بنانا. دنیا میں کسی کو ہیرو بناؤ یا اپنے ملک میں کسی کو ہیرو بناؤ اور زیرو بنانا, تو ویسے ہی ہر بندے کو ہی زیرو بنانا ہے بائی ڈیفالٹ. تو ہم جو اپنے معاشرے سے نکل آئے ہیں نا, اب جو ہے نا نہ تو ہمارے پاس ماں باپ ہیں, نہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا کوئی سلسلہ رہ گیا ہے. کسی کا بیٹا جو ہے وہ ایک آسٹریلیا میں, ایک یورپ میں, ایک امریکہ کے اندر, ایک دبئی کے اندر, ایک جو ہے وہ فلانے ملک کے اندر, بہنیں بھی دوسرے ملکوں کے اندر, شہروں کے اندر. تو یہ صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ زوم کے اوپر, زوم ہی رہ گیا ایک صلہ رحمی کرنے کے لیے اب ہمارے پاس, صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. ہم چھوٹے تھے جیسے بھی تھے, لیکن ایک شہر کے اندر سارے کے سارے رہتے تھے, اور جس جگہ پہ رہتے تھے سب کو جانتے تھے کہ جی اس فلیٹ کے اندر فلانی فیملی رہتی ہے, اس فلیٹ کے اندر فلانی فیملی رہتی ہے, یہاں پہ یہ ہے. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا, گھر میں آنا جانا چھوٹے بچوں کا تھا, اور بہت کچھ ہوتا تھا. اگرچہ کہ اخلاقیات سیکھی نہیں تھی تو اس سے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے تھے, لیکن جانتے پہچانتے تو تھے نا ایک دوسرے کو, کم از کم ایک زبان بولتے تھے, ایک مذہب سے زیادہ تر لوگ تعلق رکھتے تھے. اب دیکھیں, اب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے خوب سارے کما رہے ہیں, بہت زیادہ پانی بھی آ رہی ہے, بجلی بھی آ رہی ہے, اور گیس بھی آ رہا ہے, اور سیفٹی بھی بڑی اچھی ہے, لیکن پڑوسیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یا تو کسی دوسرے قوم کے ہوتے ہیں, یا یہ کہ ان کی اپنی زندگی, بھائی پوری زندگی الگ گزری ہے, اب ایک دم سے آخر میں آ کر یہ کہاں سے جو ہے وہ آپ دوسرے کے ساتھ
وہ والا پڑوسی والا تعلق ہو جائے گا جو کہ نسلوں سے چلا آ رہا تھا. اس سے تو آپ محروم ہو گئے نا. آپ مارے باندھے گا تھوڑا تو دو چار بار ہائے ہیلو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار کچھ کھانا بنا کر کے آپ نے بھیج دیا, اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ احسان کرنا, حسن سلوک کرنا, یہ سارے آپشنز ہی تقریباً مفقود ہو گئے. تقریباً بالکل نہیں, تقریباً. تو اب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم جان بوجھ کر کسی کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کم از کم یہ تو کر لیں. لیکن وائے ناکامی کہ احساس زیاں جاتا رہا کارواں کے دل سے, وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم کیا کچھ کھو چکے ہیں اور کن وجوہات سے ہم کھو چکے ہیں, ہمیں احساس ہی اس بات کا کوئی نہیں. اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو کھویا ہے, اپنی ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ہمارے پاس میسر تھیں آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, ہماری عمر تو اتنی ہے نا, تو وہ نعمتیں ان کی ہم نے قدر نہیں کری. نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ہم سے چھین لی, اور پھر اس کے اوپر سونے پر سہاگا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن بنایا, جن کے ہاتھوں سے ہماری یہ نعمتیں چھنوائی گئیں, چھینی تو ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن جن ہاتھوں سے یہ نعمتیں ہم سے چھنوائی گئی ہیں ہم ان کو اپنا رہنما تصور کر رہے ہیں, ہم ان کو اپنا رہبر تصور کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں, اور ہم ان کے لیے جو ہے نا وہ جلسے جلوس کے اندر نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے جھوٹوں کو اور مکر و فریب کو جو ہے وہ سچ سمجھ کر کے جو ہے ان کو ووٹ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جہالت اور اندھے پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. کتنی بری ہم, یعنی ذلت اور رسوائی کی پستیوں سے بھی ہم شاید نیچے گر چکے ہیں, اور ہمیں اس کا احساس ہی کوئی نہیں ہے, ہمیں اس کا بالکل ادراک نہیں ہے, بالکل احساس نہیں ہے اپنی محرومی کا, اپنے احساس زیاں کا. تو یہ مردہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے, بالکل روحانی طور پر جو مردہ ہو چکی ہیں نو قوم, یہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. اس کی طرف ہمارا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں, اور ہم بندے دے پتر بن جائیں, اپنے گناہوں کو ماننا شروع کریں, سب سے پہلے تسلیم کرنا شروع کریں ان چیزوں کو, اور پھر اس کے بعد ان گناہوں سے توبہ کریں, نادم ہو شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ارادہ کریں اللہ اب نہیں کریں گے, بہت ہو گیا, معاف کر دیجیے آپ ہمیں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس, اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ بائیکاٹ کی بھی کہانی سن لیجئے آج, بائیکاٹ کی کہانی. یہ بائیکاٹ کیوں کرواتے ہیں ہمارے علماء کرام؟ کچھ کو تو ہم سنا چکے ہیں پہلے, لیکن باقی بھی حضرات سن لیں. ان بائیکاٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بیوقوف بننے کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے بڑے اکابر کیوں کروا رہے ہیں پھر بھی بائیکاٹ؟ اس کی ایک وجہ ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت, مفتی, شیخ, اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے عالم دین, فقیہ, وہ ایک دفعہ ایک گاؤں کے اندر گئے, اور اس گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ اپنا دین کی بات بات کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن جا کر کے پتا چلا کہ اس گاؤں والوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا, ان کو تو کلمہ تک نہیں آتا, ان کو تو بنیادیں کچھ نہیں آتی, نماز نماز کا کوئی تصور پتہ نہیں کچھ لوگوں کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے قوم مسلمان ہے بھائی. انہوں نے نا ان کے جو نمائندے تھے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو دین اسلام کا کچھ کرتے ہو, تم مسلمانوں والا کام کچھ کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا, جی حضرت, ہم تاجیے نکالیں. تاجیے کیا چیز ہوتی ہے؟ تازیے, جو کہ محرم کے اندر جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو ماتم کے جلوس نکالتے ہیں, اور جو سنی ہوتے ہیں بدعتی تو وہ تازیے کے جلوس نکالتے ہیں, وہ بڑی بڑی نا وہ کربلا کے اس کے ماڈلز بناتے ہیں اور اس کو تازیب کہتے ہیں. وہ تازیے کے جلوس ہیں وہ شیعہ نہیں نکالتے, وہ سنی لوگ نکالا کرتے ہیں, اہل بدعت. تو وہ بدعت ہے, اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, ہر ضلالت جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور یہ کون ہے؟ یہ حکیم الامت ہیں, مفتی ہیں, شیخ ہیں, سب کچھ ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا یہ سن کر کے؟ انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا, تم لوگ تاجیے نکالنا مت چھوڑنا, تم لوگ تاجیے نکالنا مت چھوڑنا. کیوں انہوں نے جواب دیا؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ان لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ سارا رشتہ ختم ہو چکا ہے, صرف اور صرف یہ ایک چیز ہے کہ جس کو یہ اسلام کے نام کے اوپر کر رہے ہیں. اگرچہ کہ یہ بظاہر بدعت میں آتا ہے لیکن یہ حرام میں نہیں آتا. یہ قتل اور شراب کو وہ حلال نہیں کر رہے تھے, زنا کو حلال نہیں کر رہے تھے, اس قسم کی چیزوں کو حلال نہیں کر رہے تھے. ان لوگوں کے لیے یہی ایک اسلام رہ گیا تھا, یہی ان کا واحد تعلق, واحد ایک تھریڈ رہ گیا تھا اسلام کے ساتھ. تو اب ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا کہ جی اب ہمارے کچھ تلامذہ یہاں پہ رہیں گے, کچھ ہمارے لوگ یہاں پہ رہیں گے, ان لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آئیں گے, پڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ کم از کم یہ جو تعلق ہے یہ ان کا ٹوٹنے نہ پائے. اس دور زمانے میں یہ جو بائیکاٹ ہم کرتے پھر رہے ہیں نا, اس کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے, اس چیز کی زیادہ حیثیت نہیں ہے. تو اسے ہمارے اکابرین کہتے ہیں بائیکاٹ تو کرو نا تم کم از کم. اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے نا تو وہ جو ایک احساس ہے نا کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, وہ احساس بھی ختم, بیکاز یو ول بی ٹو بزی ٹو ایون تھنک اباؤٹ اٹ. اور جب جو ہے وہ توہین رسالت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر بائیکاٹ. کیونکہ اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر پھر کچھ بھی نہیں تمہارے دن کے دن کے اندر بچے گا, کوئی بھی احساس پیدا نہیں ہوگا. اور ایک معاملہ ہوگا اور تم بالکل اپنے کام کاج کے اندر بزی رہو گے اور وہ وقت گزر جائے گا, بالکل احساس کا اظہار ہی ختم ہو جائے گا مسلمانوں کے اندر. تو بائیکاٹ کر رہے ہیں بھائی, لیکن جن کو سمجھ جائے وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے حل نہیں ہے. یہ کافروں کو شکست دینا اور دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ تو صرف اور صرف وہی ہے جو کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے, توبہ کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں, جن میں سچی پکی توبہ کی نیت کر کے کہ اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے ہیں میں ان کے اوپر آپ کی ناراضگی اور آپ کی سزا سے ڈرتے ہوئے میں نادم اور شرمندہ ہوں. میں کسی اور وجہ سے نادم اور شرمندہ نہیں ہوں, میں لوگوں کی الزامات کی وجہ سے یا کسی اور کی ناراضگی کی وجہ سے میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوں کہ اماں ناراض ہو جائیں گے, ابا ناراض ہو جائیں گے. نہیں, ربا ناراض ہو جائیں گے. صرف اور صرف اس وجہ سے میں نادم ہوں کہ میں نے جو آپ کے حکموں کی نافرمانی کری ہے. اور اے اللہ میں اپنے دل کے اندر ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا. میرے دل میں ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں یہ کلمات, کل کو میں نے کرنا ہے یہ والا کام دوبارہ جا کر کے کیا کر لے گا کوئی, کیا ہو جائے گا. نہیں, یہ گوشہ نہیں ہے. اور اے اللہ آپ میرے دل کے سارے گوشوں کو جانتے ہیں, میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں, آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ ارادہ مولوی صاحب کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا, یہ پیر صاحب کے ساتھ یہ ارادہ نہیں کرنا, یہ اللہ کے ساتھ ارادہ کرنا ہے جو دلوں کو بھید پورا کا پورا جانتا ہے. تو اس ارادہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو تیسری شرط ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں کہ پھر اگلا کوئی قدم ودم بھی اٹھا لینا, کچھ کام بھی کر لینا, کچھ صحبت بھی اچھی اختیار کر لینا, بری صحبت سے بچ جانا, یہ تیسری شرط فرماتے ہیں. لیکن اصل شرطیں جو ہے نا یہی دو ہیں, نادم ہونا, شرمندہ ہونا, اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا. اس کے ساتھ پھر ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیں گے, انشاءاللہ ہم سچے توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں وہ بھی جلدی سے سن لیجیے. کل 6 معاملات ہمارے مشائخ نقشبند بتاتے ہیں. پہلا یہ کہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کر لینا. دوسرا صبح شام درود شریف کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لینا. تیسرا قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. چوتھا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا, یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا, اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اگر غلطی سے احیاناً بتقاضائے بشریت بغیر پلاننگ کے گناہ ہو گیا, جھوٹ زبان سے نکل گیا, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکی, موسیقی کو سن لیا اور تھوڑا سا محظوظ ہو گئے, پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں موسیقی سنوں گا, یہ ہوتا ہے بلا ارادہ گناہ ہو جانا. اگر بلا ارادہ گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا, اس کی حجت نہیں بنانا, اس کے لیے اپنے لیے دلیلیں نہیں دینا, اور ہرگز ہرگز یہ نہ سوچنا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کر لیا تو کیا ہوگا, سبھی کرتے ہیں, یہ تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وقوف قلبی بس علم اور ارادے سے گناہوں کو ترک کر دینا, یہ وقوف قلبی کا معمول ہو گیا. اور پانچواں معمول مراقبے کا, کہ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں پہ بیٹھ جائیں, بس یہ نیت کریں دل میں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یہ آواز اللہ 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 یہ دل سے نکل رہی ہے, گویا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, ایک سی ڈی پلیئر ہے جس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ مراقبے کے اندر اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے, یعنی اپنے دل کی طرف توجہ مرکوز کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور چھٹا جو ہے وہ رابطہ شیخ, یعنی اصلاحی تعلق بنا کے رکھنا, اور دین اور دنیاوی تمام معاملات کے اندر رہنمائی حاصل کرنا, تاکہ ہم شیطان کی دسترس سے اور دھوکوں سے وساوس سے محفوظ ہو جائیں اور کسی رحمان کے بندے کی رہنمائی کے اندر آ جائیں. یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے. بس یہ 6 معمولات اگر پابندی سے کریں گے تو اس کے اثرات خود بخود ہم اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے, اور اللہ کی محبت کو محسوس کریں گے, گناہوں کی نفرت کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے, اور یہی ہمارا مقصد. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اس تصور میں ڈوب جائیں کہ اللہ 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 کی آواز میرے دل سے نکل رہی ہے. جن کا وضو نہیں ہے وہ اس دوران وضو بنا لیں, جب تک ہم دعا کر کے پھر مجلس ختم کرتے ہیں. دعا کر لیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم اقدم, تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما. اے اللہ اخلاق ذمیمہ سے ہمارا پیچھا چھوڑا. اے اللہ اخلاق ذمیمہ کو ہم سے دور فرما. اے اللہ برے اخلاق کو ہم سے دور فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بری عادتوں سے, اے اللہ ہماری بری زبان سے, اے اللہ ہماری بری سوچوں سے ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنا. اے اللہ جسمانی راحت کا سبب بنا. اے اللہ نفسیاتی راحت کا سبب بنا. اے اللہ روحانی راحت کا سبب بنا. اے اللہ ہمیں آخرت کی خاطر اور آپ کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کے قرآن نے تو ہر بات ہمارے لیے کھول کے رکھ دی. اے اللہ ہمارے لیے تو کوئی حجت بھی باقی نہیں رہی, ساری حجتیں تمام فرما دیں. اے اللہ آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین اسوہ دے کر کے اس دنیا میں بھیجا, بہترین اخلاق دے کر کے اس دنیا میں بھیجا, بہترین عادات دے کر کے, بہترین نمونہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. لیکن اے اللہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا کہ اس سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہو, جو کہ آخرت کے ثواب کے لیے نیکی کرتا ہو, جو آخرت کے خوف سے گناہ سے ڈرتا ہو, بچتا ہو. اے اللہ اب اگر ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا والوں کی رضا کے لیے نیکی کر رہے ہیں، دنیا والوں ہی کی رسوائی سے ڈرنے کے لیے ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، تو اے اللہ ہم کتنے بڑے خزانے سے محروم ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت سے اے اللہ فائدہ اٹھانے سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سے بڑا نقصان والا تو وہ کافر بھی نہیں کہ جس کے پاس تو یہ سیرت و سنت موجود بھی نہیں تھی تب وہ اس سے محروم رہا۔ اے اللہ ہمارے تو گھر کے اندر یہ سارے خزانے موجود ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو علماء کرام مشائخ عظام موجود ہیں جو کہ اتنا کھول کھول کر کے ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کر کے ہمیں چلانے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں، اے اللہ اس علم کی اس خزانے کی ناقدری کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کے اوپر تو ہمیں یقیناً دوہرا عذاب مل سکتا ہے، اے اللہ ہمیں اس دوہرے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان سب سے عظیم نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے اندر تو اے اللہ یہ بات بھی اعلان فرما دی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میری نعمتوں کا شکر کرو، ان کے بڑھانے کا بہترین طریقہ اور یہی ہے کہ تم ان کا شکر کرو، میں ضرور بالضرور ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اے اللہ ہم اپنے پاس کم نعمتوں کا، اے اللہ ہم اس کی کم نعمتوں کا اے اللہ ہم الزام دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلانی چیز نہیں فلانی چیز نہیں، لیکن اے اللہ اگر ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ لیں جو ہمارے پاس ہیں اور ان کے اوپر ہم شکر ادا کر دیں، تو اے اللہ آپ نے تو اعلان کر دیا، وعدہ کر دیا کہ میں ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اے اللہ اس سے اچھا اور سادہ نسخہ تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ ہمیں اپنی موجودہ نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اگر ہم شکر نہیں کرتے، اے اللہ پھر اس کے بعد عذاب شدید کا بھی آپ نے اعلان فرما دیا ہے، اسی وجہ سے تو اے اللہ وہ نعمتیں اور کم سے کم تر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اے اللہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اے اللہ آپ نے ہمیں ماحول کی نیک مسلمانوں والے ماحول کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے ہمیں رشتہ داروں کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ماں باپ کے ساتھ کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ بھائی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اے اللہ قرب و جوہر میں اچھے لوگوں کے ساتھ، اے اللہ جان پہچان والوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن اے اللہ ہم نے ان نعمتوں کی شکر نہیں ادا کیا۔ اے اللہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا ناک میں دم کر دیا، ہم نے اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا ناک میں دم کر دیا۔ اے اللہ اس کے عذاب میں اے اللہ آپ نے ہمیں ایسی معاشی تنگی کے حوالے کر دیا کہ ہمیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے دور دراز کے ملکوں میں آنا پڑا، اب نہ ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے، نہ رشتہ داروں کا، نہ بھائی بہن کا، نہ پڑوسیوں کا۔ اے اللہ ہمیں احساس زیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے نقصان کا ادراک عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس نقصان کی وجہ سمجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے نیک بنا دیجئے، ہم چاہے نہ چاہیں اے اللہ ہمیں پھر بھی گناہوں سے دور فرما دیجئے، گناہوں کی طرف اڑتی ہوئی نگاہوں کو اے اللہ نیچے کر دیجئے، اے اللہ گناہوں کی طرف اڑتے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ جھکا دیجئے، اے اللہ بڑھتے ہوئے قدموں کو اے اللہ روک دیجئے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ تو اے اللہ بلوں کی چوٹیوں کو بھی رزق دیتے ہیں، اے اللہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی رزق دیتے ہیں، اور اے اللہ ہم سب باتوں کو جانتے بھی ہیں اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں دلوں کے اوپر اس بات پر اطمینان کیوں نہیں آتا؟ یقیناً ہمارے دلوں کے گناہوں کے سیاہی کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اطمینان نہیں ملتا۔ اے اللہ ماننے والی باتوں پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے اے اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کان کھول کے سن لو کہ خدا کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اے اللہ اس دلوں کی بے سکونی کی وجہ سے اے اللہ ہماری زندگی بہت مشکل میں گزر رہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ گھیرا ہمارے اوپر تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اے اللہ دلوں کی بے سکونی نہیں تو اور کیا ہے یہ. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی شریعت کے احکام ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں, اے اللہ جس موقع محل پہ اور جس وقت میں لاگو ہوتے ہیں, اے اللہ ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے, گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے, وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے, قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک صحبتیں عطا فرما دیجئے, ہماری اولادوں کو نیک ماحول, نیک صحبت, نیک تعلیم, اچھی تعلیم اور بہترین تربیت کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی تو نہیں ہے, اے اللہ اپنی اولادوں کو بچانا کہاں بس میں ہوگا. اے اللہ ہمارے بس میں تو اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کچھ آپ سے مانگتے ہیں, اے اللہ کچھ بھی اپنے اوپر نہیں چھوڑنا چاہتے, کیونکہ ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ کسی نیکی کے قابل نہیں ہیں, اے اللہ کسی گناہ سے بچنے کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے, اور اے اللہ یقیناً آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم یہ دعا کسی پیر صاحب سے نہیں مانگ رہے کہ پیر صاحب آپ ہی کچھ پڑھ کے پھونک دیجئے, ہم یہ کسی مولوی صاحب سے نہیں کہہ رہے کہ مولوی صاحب آپ ہی میری طرف سے نمازیں پڑھ لیجئے گا. اے اللہ بے شک پیر صاحب یہ کام نہیں کر سکتے, بے شک مولوی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے. اے اللہ ان سے اس قسم کی تمنا رکھنا واقعی شرک ہے, واقعی گناہ ہے. اے اللہ لیکن آپ سے ایسی تمنا رکھنا تو گناہ نہیں ہے. اے اللہ آپ سے ایسی تمنا رکھنا اور آپ سے اے اللہ ایسی دعا مانگنا, سب کچھ آپ کے اوپر رکھ کر کے, اپنے اوپر کچھ بھی نہ چھوڑ کر کے, اے اللہ یہ تو بندگی ہے, اے اللہ یہ تو توحید ہے. اے اللہ اس سے تو آپ راضی ہوتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی دعا دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو اپنا سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے کچھ نہ سمجھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی نفی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی صفائیاں پیش کرنے سے, اے اللہ اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے تمام احوال سے واقف ہیں. اے اللہ صفائی ہم آپ کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے, اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو کیوں سپرد نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اے اللہ ہمیں اپنے غیر سے کاٹ دیجئے. اے اللہ ہمیں توحید کی نعمت عطا فرما دیجئے, بندگی کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ بندگی سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے, اسی وجہ سے دنیا کے سامنے شرمندگی ہی شرمندگی ہے اور گندگی ہی گندگی ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ ان کو بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.